الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الفقر. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتري من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. کیا
یہ آخری آیا؟
یہ بڑا ٹھیک بولا یہاں سے بندہ لذینہ نہیں ہے،
یہ ہے آپ نے
تاس بندہ پڑھا نا، لکھا تو یا سب نہیں ہوئے. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ وماواہ جہنم وبئس المصیر. افمن پس کیا وہ اتبع رضوان اللہ جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی یا اس کے پیچھے چلا، کمن باء بسخط من اللہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو لوٹا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، وہ ماواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بیس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں میں یغلل، اس سے پہلے میں یغلل کی بات ہو رہی تھی تو میں یغلل یات بما غل یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی قسم کی خیانت سے کام لیتا ہے، جو بھی خیانت کرے گا اس کا بار، اس کا طبی نتیجہ جو اس کی سزا کی صورت میں ہوگا، وہ قیامت کے دن اس کا بوجھ بنے گا اور وہ ساتھ لے کر آئے گا. ثم توفا کل نفس ما کسبت، یہ پہلے ہو چکی ہے آیت، اسی تعلق میں ہے. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضوان چاہتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ یہاں انبیاء کا ذکر چونکہ چل رہا تھا، اس میں ان کی ایک اور دلیل دی گئی ہے ان کی معصومیت کی، کہ وہ جو رضا کی خاطر جینے والے لوگ ہیں وہ ناراضگی لے کر قیامت کے دن خدا کی حضور نہیں لوٹ سکتے. بس انبیاء کے ساتھ بددیانتی کا تصور کے تصور کا بھی تصور نہیں ہو سکتا، یعنی ناممکن ہے کہ انبیاء کسی معنی میں بھی بددیانتی کریں، کیونکہ وہ تو اللہ کی رضا کی خاطر جیتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ ناراضگی لے کر قیامت کے دن لوٹے گا، وہ ماواہ جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بیس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، یہ لوگ خدا کے نزدیک درجہ درجہ ہیں، یعنی ان کے مختلف درجات ہیں. درجات سے مراد صاحب درجہ، یا اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ درجہ درجہ ہیں، ان کے مختلف حصے طبقات ہیں اللہ کے نزدیک. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے جسے جو وہ کرتے ہیں. اس میں ہر قسم کے لوگ بھی، نیک اور بد سب شامل ہیں، سب کے درجات ہیں. لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. پس اگر آخری زمانے میں انہی میں سے نہ فرمائے تو کیا یہ احسان ہوگا؟ اگر پیروں سے ایک رسول پکڑ لائے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انہی میں سے پھر مبعوث نہ فرمائے, تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پھر وہ احسان نہیں ہوگا. تو جس خدا کا نے آغاز احسان سے فرمایا ہے, کیسے ممکن ہے کہ وہ انجام کار احسان کا ہاتھ امت محمدیہ سے اٹھا لے اور احسان کے سوا معاملہ کرے؟ تو انہی کو لوگوں میں سے ایک ہونا, اسی امت میں سے ایک شخص کا مبعوث ہونا خدا کا احسان ہے. تبھی اماموکم منکم کی حدیث کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترجمہ فرمایا اور اس بات پر زور دیا کہ دراصل تم میں سے تمہارا امام فرمایا گیا ہے, اور یہ خوشخبری ہے. گویا کہ پہلے بھی تم ہی میں سے تمہارا رسول چنا گیا تھا, غیر قوموں سے لا کر تم پر نہیں قائم کیا گیا تھا. اب تم کا جو لفظ ہے وہ امت محمدیہ پر آئے گا, اور امت محمدیہ کے اعتبار سے تم میں سے تمہارا رسول ہوگا, باہر سے نہیں آئے گا. گویا کہ اس احسان کی تکرار ہوگی. یتلو علیہم آیاتہ, ہی وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے. یزکیہم, اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَالْحِکْمَةَ, اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے. تعلیم کتاب کرتا ہے اور حکمت بتاتا ہے. مگر تعلیم کے لفظ کو کتاب اور حکمت دونوں کے لیے جس برابر استعمال فرمایا ہے. فعل ایک ہے اور اس کے مفعول دو ہیں, يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِکْمَةَ. صرف کتاب کا علم دے کر اسی پر اکتفا نہیں کرتا, بلکہ اس کے اندر پوشیدہ حکمتیں اور اس کے فلسفے بھی ان کو سمجھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اگرچہ, یعنی یہ دوسرے لفظوں میں کیسے, باوجود اس کے کہ وہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. ہاں جی,
کیا پہلے تو کیونکہ نبی غیر قوم سے آیا تو بھی کوئی ہے ہسٹری میں کہ کوئی اپنی غیر قوم سے کوئی نبی آیا ہو,
جس قوم کا ہو,
یعنی اس سے دوسری قوم میں آیا ہو؟
ہاں, ایک سو اس سوال کا ایک اور بھی سوال بنے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف عربوں کے نبی تھے؟ اس لیے یہاں لفظ امین کا ترجمہ صرف عرب کرنا غلط ہے. میں نے ایک موقع پہ پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ امین سے تمام دنیا کی امی ہونے کی حالت ہے. تمام دنیا جہالت میں مبتلا تھی اس وقت. اس اندھیری رات میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم انہی میں سے اٹھے اور معلم بن گئے, کیونکہ آپ پر وحی ہوئی اور وحی کی برکت سے. تو یہاں وہاں بھی دراصل قوم مراد نہیں ہے, عرب قوم, حالانکہ لوگ اس کا ترجمہ عرب قوم ہی کرتے ہیں. اگر یہ کیا جائے تو پھر آپ کا تمام دنیا کا رسول ہونا, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا دعویٰ جو ہے, اس پہ کچھ حرف آ جاتا ہے. اور غیر قومیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ جس قوم کا تھا, جس قوم میں سے چنا, اسی کے لیے تھا, ہمارے لیے نہیں ہے. بس قرآن کریم نے عربوں کا رسول تو کہیں بھی نہیں فرمایا. فرمایا کہیں؟ امیین کا ترجمہ عرب کرنا جائز ہی نہیں. اس لیے دماغ اس طرف جاتا ہے پہلے, یعنی ان معنوں میں جاتا ہے کہ عربوں میں وہ جہالت بطور خاص پائی جاتی تھی جو سب دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. تو اس جہالت کا وہ اس وقت مرقع بنے ہوئے تھے. اس پہلو سے اولین طور پر عرب مخاطب ہو سکتے ہیں, اس کا انکار نہیں, مگر بحثیت عرب نہیں. بلکہ بحثیت امی, اور اللہ تعالیٰ وہیں اسی قوم میں بھیجتا ہے جہاں اس قسم کی جہالت زیادہ ہو. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بطور پنجابی نبی کے نہیں بھیجا, مگر امیت کے لحاظ سے, امی ہونے کے اعتبار سے ہندوستان میں سب سے زیادہ جاہل جگہ پنجاب تھی, اور پنجابی ڈھگا بھی لوگ کہتے تھے, اور ہندوستان کے دوسرے سب صوبے پنجاب پر جہالت کے تان کرتے تھے. تو جو سب سے زیادہ ان ذہن سمجھے جاتے تھے, موٹے ڈگ انسان سمجھے جاتے تھے, یہاں تک کہ جاٹ ایک قوم ہے مگر جاٹ قوم بھی موٹی عقل کا نشان بن گئی تھی, حالانکہ ان میں بڑے بڑے بصیرت والے لوگ پیدا ہوئے بعد میں. اس وقت تک کوئی ایسا خاص عظیم الشان انسان آپ کو جاٹوں میں دکھائی نہیں دیتا, لیکن مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد جو روشنی پھیلی ہے اس میں بڑے بڑے صاحب علم ہوئے, پھر ان کی قیادت ان کے ہاتھ میں آ گئی, سیاست ان کے ہاتھ میں آ گئی. بس اس پہلو سے امیین کا مضمون دراصل وہاں بھی چسپاں ہو رہا ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ پر بھی, کہ اس وقت بھی چنا وہاں سے جو جگہ جہالت کا گھر تھی, مگر پنجابیت کے طور پر نہیں, نہ عرب ہونے کے اعتبار سے. امیت یا امیت جو بھی لفظ کا بنے گا, کیا کہیں گے اس کو, امی ہونا, اس کا اردو میں تو کوئی امیت نہیں کہا جا سکتا. امی ہونا کسی قوم کا نشان نہیں ہے, بلکہ بعض دفعہ بعض قومیں اس نشان کا مظہر بن جاتی ہیں, اور بطور خاص مظہر بن جاتی ہیں. اس زمانے میں جب نزول قرآن ہوا ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, تو عرب قوم امی ہونے کے لحاظ سے اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی, اور سارے زمانے کا نمائندہ ہونے کا حق رکھتی تھی. اس پہلو سے ان میں سے نبی بھیجا اور ساری دنیا کو معلم بنا دیا. ہمارے زمانے میں پنجاب, جو مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا پنجاب ہے, وہ کئی پہلوؤں سے امی ہونے کا بدرجہ اولا حق رکھتا تھا کہلانے کا. سکھا شاہی کہاں ہوئی تھی, پنجابی میں ہوئی تھی, اور وہ ایسی چیز تھی جس کو خود سکھ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عجیب حالت تھا, اس حالت تھی. ایک پنجاب کی جو امن و امان کی حالت تو الگ ہے, نظم و نسق ہر لحاظ سے نہایت درجہ گر چکا تھا, اور حکومت کے لیے کوئی بھی صاحب فہم دکھائی نہیں دیتا تھا. رنجیت سنگھ جو آئے ہیں اس ماحول میں آئے, وہ ایک معقول ترین انسان اس دور کا دکھائی دیتا ہے, اور ان کے طریقے فیصلے کے بھی بڑے دلچسپ ہوتے تھے, مگر تھے بڑے ذہین, اس میں کوئی شک نہیں. مگر طوائف الملوکی کا جیسا عالم پنجاب میں تھا, ویسا ہندوستان میں کہیں اور دکھائی نہیں دیتا. اور اس پہلو سے جہالت اپنے ہر طور سے اپنے پورے جوش کے ساتھ پنجاب میں عمل دکھا رہی تھی, سمجھے ہیں؟ تو جہاں تک پہلا تعلق ہے آپ کے سوال کا, پہلوں سے تعلق ہے, وہ چونکہ قومی نبی تھے اس لیے وہ قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں, کسی صفاتی نام کی طرف مبعوث نہیں ہوئے. رسولاً الی بنی اسرائیل ہے, موسیٰ کو فرمایا گیا تو بنی اسرائیل کا رسالت کرو, ان کو بلا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صفاتی نام کی طرف منسوب ہونے کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کبھی نہیں ہوا, کیونکہ آپ تمام دنیا کی طرف مبعوث ہونے تھے, اس لیے ایک قوم کی طرف آپ کو مبعوث نہیں کیا جا سکتا, ایک قوم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا تھا. بس امی ہونے کے اعتبار سے آپ کو تمام دنیا کی طرف منسوب فرما دیا گیا. سمجھ گئے کہاں تک پہنچے تھے؟
165 مکمل کر لیجیے. 165 مکمل کر لیجیے.
ٹھیک ہے. ان کانوں میں قبل رفیظ المبین, اب لما افابت کم مصیبت قد اصبتم مثلها, کیا جب کبھی بھی تمہیں یا جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے جس جیسی مصیبت تم اس سے دگنی پہنچا چکے ہو. قل تم, کیا تم یہ کہو گے انا حاضا کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے, کہاں سے آئی ہے یہ چیز, انا حاضا کہاں سے آئی ہے. کہو گے کہ ترجمہ میں نے کیا ہے, حالانکہ لفظ یہاں ماضی کا ہے, قل تم, تم نے کہا. اول اما ماضی میں ترجمہ بنے گا کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی تم نے یہ کہا, تو یہ مفہوم نہیں ہے اس کا, کہ سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ نہیں. اس میں استمرار پایا جاتا ہے, ان کی کیفیت, ان کے انداز کے بیان کو ایک جاری حالت کے طور پر بیان فرمایا گیا. بعض سوچیں ایسی ہوتی ہیں تو ان سوچوں کا یہی نتیجہ نکلتا ہے. جب تک وہ دوسروں کو مصیبت پہنچاتے رہیں وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کہاں سے آئی کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اپنے کو پہنچ جائے تو پھر زبانیں کھلتی ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. تو دراصل اس میں بھی منافقین ہی مراد ہیں, صحابہ مراد نہیں ہیں. منافقین کو متعلق یہ ہے, اور مگر اب سوال صرف یہ اٹھے گا کہ پھر منافقین نے تو مصیبت نہیں پہنچائی تھی. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ مشکل ہے جس کا ترجمے کے ساتھ حل ضروری ہے. ایک طرف اگر اس سے مراد صحابہ لے لیے جائیں تو صحابہ کے کردار پر یہ اچھا اثر نہیں دکھ پڑتا, ورنہ صحابہ ایسے تھے. ایک بھی صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی اور صاحب ایمان جو ہونا جس کا ثابت ہے, اس نے آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ مصیبت ہمیں کیوں پڑ گئی, بلکہ وہ ہر مصیبت میں چھلانگیں لگانے کے لیے تیار تھے. دوسرے دن پھر جب بلایا گیا پھر بھی حاضر ہو گئے. اس لیے یہ سوال اٹھایا ہے منافقوں نے, اور تم چونکہ مسلمانوں کی نمائندگی میں ایسا سوال کرتے تھے, اس لیے بحثیت نمائندگی ان کو آپ منہ بند کرنے کے لیے الزامی جواب ہے. سمجھے آپ, وہ جو دوگنی مصیبت پہنچائی تھی وہ انہوں نے نہیں پہنچائی تھی, سوال کرنے والوں نے, وہ پہنچائی تھی صحابہ نے, اور اب یہ ان کا نمائندہ بن کے بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ ہمیں کیوں مصیبت پہنچی. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ بات کرتے ہو تو کل تو تم دگنی مصیبت ایسی پہنچا چکے ہو اگر تم انہیں میں سے ہو, اب تمہیں کیا حق ہے یہ کہنے کا. لیکن در حقیقت یہ مصیبت جو ہے وہ تمہاری وجہ سے ہی پہنچی ہے. آگے یہ بیان ہے, قل ہوا من عند انفسکم, یہ جو مصیبت پہنچی ہے صحابہ کو اور خدا کے نیک بندے بھی شامل ہو گئے, یہ تم معترضین کے طرز عمل کی وجہ سے پہنچی ہے. تمہاری اندرونی کمزوریاں ہیں جنہوں نے وہ گل کھلائے جن کے نتیجے میں یہ مصیبت واقع ہوئی ہے. اس مضمون کو سمجھیں تو پھر اگلی آیات کے ساتھ اس کا, دوسری آیات کے ساتھ اس کا کوئی تضاد نہیں رہتا. دوسری آیات میں جہاں تقدیر الہی کی بات ہو رہی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے, مگر بعض صورتوں میں اپنی بدعمالیاں خود اپنے لیے ایک برا نتیجہ بن جاتی ہیں. یہاں صحابہ کی نعوذ باللہ اعمال کے اعمال کا ذکر نہیں, ان معترضین کے اعمال کا ذکر ہے جو یہ کہتے تھے کہ اب ہمیں تو کوئی مصیبت نہیں پہنچنی چاہیے, ہمیں ہر چیز سے مستثنا ہونا چاہیے, جو بری چیزیں ہم سے مستثنا ہونا چاہیے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ پھر اگر یہ بات ہے تو پھر تمہارے ہی کردار کی وجہ سے, تمہارے ہی نفاق کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچی ہے. اور یہ واقعہ ہے کہ ان کا نفاق جو تھا اس کی وجہ سے ایک بڑی قوم مسلمانوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئی, اور جو روپ کا تھا پہلا دھکا تو اس بات کا لگا ہے. پھر اس نے ان کی کمزوری, اسی سوچ کی کمزوری نے جلوہ دکھایا ہے. وہاں جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا وہ پرفیکٹ ایمان والے تو نہیں تھے, ان کو خدا تعالیٰ نے ایمان کے بہترین نمونے کے طور پر پیش نہیں کیا. ہر شخص میں درجات پہلے بیان فرما چکے اللہ تعالیٰ, کمزوریوں کی بھی درجات ہوتے ہیں. وہ جو پہاڑی کے درے پر دستہ کو فائز کیا گیا تھا, مقرر فرمایا گیا تھا, ان میں وہ کمزور انسان جنہوں نے یہ حرکت کی ان کے ایمان میں اسی حد تک کچھ کمزوری پائی جاتی تھی. بس کمزوری ایمان کا مظہر وہ منافقین ہیں جو اعتراض کرتے ہیں, اور اگر کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کمزوری ہی کی ایک جھلک جب دکھائی دی گئی تو اس کے نتیجے میں پہنچا, اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا امت کے عمومی فائدے میں تبدیل فرما دیا. آگے پھر یہ مضمون شروع ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس نقصان کے لمبے بد اثرات سے قوم کو بچا لیا. یہ جو باریک چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں ہیں یہ عام ترجمے میں ذہن میں آتی نہیں ہیں, مگر جب ذرا گہرا غور کریں گے تو وہاں اٹھیں گے یہ سوال. اس لیے میں احتیاطاً خود ہی اٹھا کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان جگہوں پہ ٹھوکرے نہ کھائیں, بلکہ قرآن کریم کے بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ, ابھی آگے نے وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ جو کوئی تمہیں تکلیف پہنچی یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ, اللہ کے اذن سے ایسا ہوا. ولیعلم المومنین, تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے, یہ لفظی ترجمہ ہے, جان لے مومنوں کو. اب یہاں وما اصابکم یوم التقى الجمعان بإذن اللہ کہہ کر پہلی بات کا بظاہر رد فرمایا گیا ہے, لیکن جو بیچ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اس کو اگر نہ سمجھا جائے تو پھر اعتراض اٹھتا ہے, ورنہ نہیں. تمہاری کمزوری کی وجہ سے جو تکلیف پہنچی اس کو اللہ ٹال بھی سکتا تھا, اس بات پر قادر ہے کہ اس کا بد نتیجہ ظاہر نہ فرماتا, لیکن جو ظاہر فرمانا فرمایا گیا ہے یہ اذن سے ہوا ہے, اور خدا تعالیٰ چاہتا تو اس کو ہٹا لیتا, اس بدی کو. اس کو نہ ہٹانا حکمت رکھتا ہے, اور وہ حکمت یہ ہے تاکہ خدا تعالیٰ کا علم مومنوں کے حق میں متحقق ہو جائے. اللہ کا علم تو سچا ہے, مومنوں نے اس ایسے ابتلاء میں جو اعلیٰ کردار دکھانا تھا اس کی وہ کردار تھا تو اللہ کو علم تھا نا, تو وہ وقت آ جائے کہ جب دنیا بھی جان لے کہ ان لوگوں کے متعلق اللہ کا علم سچا ہے, کیونکہ وہی کردار ظاہر ہوا جیسا کہ ان خدا کو ان کا علم تھا. اس لیے متحقق ہو جائے کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے, جس کے معنی ہے ان کی ذات پر صادق آ جائے یہ بات. ما اصابکم یوم التقى الجمعان, اور جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچی اس دن جبکہ دو جمعیتیں, دو لشکر متصادم ہوئے, ایک دوسرے سے ٹکرائے. فبإذن اللہ, بس اللہ کے حکم سے. اصابکم یوم التقى, جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ فبإذن اللہ ہے, بس وہ اللہ کے حکم سے یا اس کی اجازت سے تھی, اس کے منشا کے مطابق تھی, ورنہ چاہتا تو تمہاری کمزوری کی بدی سے تمہیں بچا لیتا. اور حکمت کیا تھی؟ وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, تاکہ مومنوں کو مشکل وقتوں میں اور ابتلاؤں میں اپنے ایمان کو نتھار کر سچا ثابت کرنے کی توفیق ملے. اگر ابتلا نہ آئے تو مومنوں کا ایمان ان کے دلوں میں چھپا ہوگا, کوئی نہیں جان سکتا کہ ان میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, اور ہر شخص اس دھوکے میں رہ سکتا ہے کہ میں سچائی ہوں. جب ابتلا آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ سچا کون ہے. تو یہ حکمت تھی. وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے منافقت کی ہے ان کا کردار بھی کھل کر ظاہر ہو جائے. یہ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابتلا کو ٹالا نہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ادفعوا, اور انہیں یہ کہا گیا تھا یا ان سے کہا جاتا ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قتال کرو. ادفعوا یا دفاع ہی کرو, قتال تو دفاعی جنگی ہے, اگر دفاع سے مراد عام دفاع لیا جائے تو پھر قتال کو جارحانہ جنگ ماننا پڑے گا. اس لیے اصل میں اس کا مضمون مطلب سمجھنا ضروری ہے. یہ وہ منافقین تھے جو اس عہد میں بہرحال شامل تھے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو ہم ضرور دفاع کریں گے. تو دراصل یہ دونوں باتوں میں جھوٹے ہیں. ان سے کہا گیا تھا کہ تم یا قتال میں شامل ہو جو باہر جا کر دفاع کرنا تھا, یا اپنے عہد کے مطابق اپنے شہر ہی میں دفاع کرو, لیکن یہ اپنے شہر میں بھی دفاع کے لیے تیار نہیں تھے اور چاہتے یہی تھے کہ دشمن حملہ کرے اور مسلمانوں کو تہس نہس کر دے. یا دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ ہوگا وَإِذْ اَبْتَغُوا, یا دفاع کی تیاریاں کرو. ہر وقت مومن کو دفاع کی تیاری کا حکم ہے. تو خدا تعالیٰ کی تعلیم یہ تھی کہ جب قتال کا وقت ہے قتال کرو, جب قتال کا وقت نہیں تو دوسری صورت میں اپنے دفاع کی تیاریاں کرو. ایک تیسرا موقع اس دفاع کا جنگ احزاب کے وقت ظاہر ہوا, جبکہ قتال عملاً قتال نہیں تھا بلکہ ایک دفاعی تدبیر تھی, اور اس دفاعی تدبیر میں تمام مسلمان شامل ہوئے اور جو منافقین تھے وہ پیچھے رہ گئے. حالانکہ ان کا فرض تھا کہ مدینے پر حملہ ہو رہا ہے اور وہ اپنے عہد کے مطابق اس کی دفاعی کوششوں میں ان کا ساتھ دیں, بلکہ الٹا بے وفائی کی. تو ادفعو کے یہ تین امکانی معنی ہیں جو پیش نظر رہنے چاہیے. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. ادفع والی بات چھوڑ دیتے ہیں, صاف پتہ لگا ہے کہ ان کا من جو ہے جھوٹا ہے. وہاں اردو میں زیادہ سخت لفظ آتا ہے مگر میں جھوٹا ہی کہتا ہوں. تو ان کے دل کے اندر بدی چھپی ہوئی تھی, دفاع والی بات تو چھوڑ ہی گئے. کہتے ہیں قتال ہمیں آتا تو ہم پیچھے آ جاتے, آپ کے ساتھ آ جاتے, ہمیں قتال آتا ہی نہیں. جس کو قتال نہیں آتا اس نے دفاع کیا کرنا ہے, وہ کسی جگہ بھی نہیں, بیکار چیز ہے. تو فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم ضرور پیچھے پیچھے آتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. ان جو ان میں سے یہ بات کہہ رہے ہیں اس وقت, ایسے وقت میں, ایسے دور میں جب یہ کلام کیا کرتے ہیں, یومئذ سے مراد ہے اس دن, کفر کے زیادہ قریب ہیں بنسبت اپنے ایمان کے قریب ہونے کے. یہ جو عربی بیان ہے اس کو منو ان اردو میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. منہم للایمان, اقرب منہم للایمان کا ترجمہ یہ ہے, لفظی ترجمہ یہ بنے گا کہ ان میں سے جو بھی ایمان کے قریب تر ہے, سب سے زیادہ قریب ہے. اور پہلے کا یہ بنے گا وہم للکفر یومئذ اقرب. اقرب جو ہے بیچ میں واقع ہوا ہے. ایک اس کا تعلق پہلی آیت پہلے حصے سے ہے, اس وہ یوں بنتا ہے پھر کہ آج وہ کفر کے زیادہ قریب ہیں, سب سے زیادہ قریب ہیں. دوسرا منہم للایمان, اگر اقرب کو چھوڑ دیں یہاں پہلی سے جوڑے رکھیں تو منہم للایمان کا ترجمہ جو ہے وہ مبہم ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کا لفظی ترجمہ منوان کرنا اردو میں ممکن نہیں ہے, مگر قرآن کریم کا مضمون بالکل کھلا ہوا اور واضح ہے کہ آج کے دن وہ ایمان کے قریب ہونے کی بجائے کفر کے زیادہ قریب ہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, وہ اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں, ما لیس فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے اس بات کو جو وہ چھپا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں الذین قالوا لاخوانہم, پھر آ گیا اخوان کا. اس لیے یہاں میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اخوان کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے ترجمہ, بلکہ اپنے بھائی بندوں سے جو ان کے لگے لپٹے ساتھ رہتے ہیں ان سے انہوں نے یہ کہا. وقادو, اور یہ کہہ کر بیٹھ رہے, وہ سارے لوگ بیٹھ رہے. لو اتاؤنا ما قتلو, یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ کیے جاتے. قل فدرو عن انفسکم الموتا, تو کہہ دے یہ اگر یہ بات ہے تو خود اپنے سے موت کو ٹال کے دکھاؤ, خود اپنے نفسوں سے اپنی جانوں سے موت ٹال کے دکھاؤ. ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. ولا تاس, مطلب مرنا تو تم نے بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں کوئی نہیں مرتا. موت تو سب کے لیے مقدر ہے اور تم نے بھی مرنا ہے, اگر تمہاری ترکیبوں سے موت ٹل سکتی ہے. مراد ہے تم سمجھتے ہو کہ ہماری ذہانت اور ترکیبوں سے موت ٹل سکتی ہے, تو پھر اپنے اوپر سے موت ٹال کے دکھا دو. اور جو ان کا سردار تھا موت ٹالنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مرا ہے, اور ایسے بہت سے منافقین آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے. اس حیثیت سے تاریخ کا مطالعہ کر کے تحقیق کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے منافقین تھے جو سامنے مرے ہیں اور کتنے باقی رہ گئے تھے. جہاں تک تاریخ کا جو سرسری تو نہیں, مگر جو واضح تاثر میرے ذہن پر ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو اہل مدینہ تھے انہوں نے بے وفائی نہیں کی. باہر کے لوگ تھے جو صحابہ نہیں بنے تھے اور جن کے متعلق پہلے ہی قرآن نے خبر دے دی تھی کہ ان میں نفاق پایا جاتا ہے, انہوں نے بے وفائی کی ہے. تو مدینے میں جو تھے موجود جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے منافقین, وہ سب مر چکے ہوں گے اس وقت تک. اس پہلو سے تحقیق ہونی چاہیے. تاریخ میں پھر ان منافقین کا ذکر نہیں ملتا کہیں, شاز کے طور پر ہوگا کوئی, مگر وہ باہر سے آنے والے ہیں. وہ بھی مثلا جو طائف کے لوگ جو باز تھے, مسلمان پہلے ہو گئے تھے, وہ بھی باہر کے لوگ تھے. ان سے اگر کہیں منافقت ہوئی ہے, یا بعض کے خوارج وغیرہ جو بعد میں پیدا ہوئے, یہ سارے بعد کے پیدا ہونے والے منافقین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے والے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یا تو اصلاح پا گئے اور سچے ہو گئے, مخلصین میں شامل ہو گئے, یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وہ فوت ہو چکے ہوں گے. یہ میرا تاثر ہے اس آیت سے, یہ کوئی حتمی تفسیر نہیں ہے, مگر تحقیق کا ایک دلچسپ رستہ ضرور کھلتا ہے. عبداللہ بن عبی کی موت سے مجھے خیال آیا نا, جو کہتا تھا موت ان کے پیچھے لگ کے بچ جاتے زندہ رہتے, وہ تو سامنے مر گیا, اپنے نفس سے موت ٹال نہیں سکا. لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, اور جہاں قتل کی بات ہو رہی تھی موت کی بحث کیوں چھڑی, اب یہ بحث چل پڑی ہے, یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ دراصل قتل تو موت کی خاطر کیا جاتا ہے, بات قتل کی کر رہے ہیں, اصل بات موت ہی ہے. اور جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ مرتے ہی نہیں, اگر موت چلی تو ان سے چلی. جن کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے, لفظ انہوں نے قتل کا استعمال کیے ہیں, تو فرمایا کہ موت تو ان سے چلی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے اور ہمیشہ کی زندگی پا گئے. ان کی زندگی کی کیا حقیقت ہے, جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گے, اور ابدی موت مر گئے ہیں اور اس موت کو یہ ٹال نہیں سکتے. بل احیاء عند ربہم, بلکہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، یرزقون اور رزق دیے جاتے ہیں یا دیے جا رہے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ زندگی کے لیے کوئی سورس آف انرجی ہونی چاہیے، تو ان کا رزق ان کو مل رہا ہے۔ باقی جو فوت ہوتے ہیں ان کے متعلق اندہ ربہم یرزقون کے لفظ کہیں نہیں ملتے۔ کیوں جی؟ اس لیے کچھ ایسی شکل ہے شہیدوں کی زندگی کی جو ان کو دوسری وفات شدہ روحوں سے الگ کر دیتی ہے۔ کوئی غیر معمولی بات ایسی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور ہمارا شعور وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ فرحینا بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ ایسے لوگ جو بعد میں ان سے آ کر ملنے والے ہیں اور ابھی ملے نہیں، ان کے متعلق وہ خدا تعالیٰ سے یا ملائے اعلیٰ سے خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے متعلق بھی بتاتا ہے کہ تمہارے جیسے کچھ اور بھی خوش نصیب ہیں جو آ کر تم سے ملنے والے ہیں۔ کیونکہ استبشار کا مطلب نیک تمنا رکھنے کے بھی ہو سکتے ہیں عربی میں، کہ نہیں مومن صاحب؟ خوش چاہتے ہیں، خوش آئند ان کا مستقبل چاہتے ہیں، ان معنوں میں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ بھی اس کا جو باب ہے اس سے نکلنا چاہیے۔ یستبشرون کہ آپ تو اتنا خوش ہیں وہ، مگر جو پیچھے رہ گئے ہیں اب ان کے لیے بھی خوشیاں چاہتے ہیں کہ ان کو بھی خوشیاں عطا ہوں، صرف ہم ہی نہ ہوں خوش ہوں۔ کیونکہ انسان اگر اکیلا خوش ہو اپنے پیاروں کے لیے خوشی نہ چاہے تو اس میں کوئی مزہ نہیں رہتا خوشی میں۔ تو استبشرون میں نیک توقعات رکھتے ہیں یا خوشیوں کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خوشیاں چاہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی جو عام طور پر مروج ہے وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے یا آسمان سے ان کو ان کے بارے میں خوشخبریاں ملتی ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں خوشخبریاں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور خوشخبریاں کیا اگر وہ ہیں خوشخبریاں ملتی ہیں ان کو، تو یہ ترجمہ ہوگا کہ اللہ خوف علیہم ان کے متعلق ان پر کوئی خوف غالب نہیں آئے گا۔ ولا هم یحزنون، اور وہ کسی کوئی ہوئی چیز کا غم محسوس نہیں کریں گے، دل کو نہیں لگا بیٹھیں گے، اس کے نقصان کے بد اثرات سے اللہ بچائے گا۔ دوسرا اگر استبشار کا وہ ترجمہ کہ اللہ وہ نیک تمنا چاہتے ہیں ان کے متعلق، تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ لا خوف علیہم، اللہ ان پر کوئی خوف غالب نہ آئے۔ ولا هم یحزنون، اور ان کو کوئی نقصان غمگین نہ کر سکے۔ یہ اس لحاظ سے اچھا لگتا ہے ترجمہ کہ خود وہ اس حالت سے گزر کے آئے ہیں، اس لیے جو اپنی خیر ان کو پہنچی ہے وہ ان کے متعلق بھی چاہتے ہیں اور ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ اے خدا ان کا بھی ایسا ہی ہو، ان پر بھی کوئی خوف غالب نہ آئے۔ شہادت پانے والے پر وقت شہادت کوئی خوف نہیں ہوتا، اور وہ مزید جب خدا اس کو اجر دیتا ہے تو مزید کی تمنا کرتا ہے، مزید اجر کی نہیں، مزید شہادت کی۔ تو یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جس نمونے سے ہم نکلے ہیں ان کو بھی یہی توفیق ملے، تاکہ آئندہ جب دین میں دین کے لیے ابتلائیں اور مشکلات کا سامنا ہو تو اسی طرح جلی اللہ بن کے وہ غیروں کا مقابلہ کریں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ۔ یہ پہلے ترجمے کے ساتھ مطابقت رکھے گا ترجمہ۔ دوسرا یوں بنے گا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے چونکہ وارث بن چکے ہیں اس لیے اسی کی تمنا دوسروں کے حق میں رکھتے ہیں کہ انہیں بھی اسی طرح نعمتیں نصیب ہوں اور اسی طرح ان پر بھی فضل نازل ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا. اور وا کا ترجمہ اس میں یہ بھی بن سکتا ہے وہ اس لیے اللہ ان کے اجر نہیں دے گا کہ یہ چاہتے ہیں, حالانکہ حقیقت تو یہ ہے وان اللہ کا مطلب ہے کہ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ مومن کا اجر ضائع نہیں کرتا, اس لیے ان کی تمنا ہوتی یا نہ ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ نے وہی فضل کرنا تھا ان کا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح, کن کا اجر ضائع نہیں کرتا یا کرے گا؟ الذین استجابوا للہ, جنہوں نے اللہ کی بات کا فرما برداری کے ساتھ جواب دیا, اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر لبیک کہا, استجابوا للہ والرسول, اللہ کی آواز پر لبیک کہا اور رسول کی آواز پر لبیک کہا. من بعد ما اصابہم القرح, اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا, اب اس سے سارے پچھلے دھونے دھوئے گئے. پہلے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے ایک وقت تھا کہ رسول بلا رہا تھا ان کے پیچھے سے اور وہ دھیان دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے, بکٹ دوڑے چلے جا رہے تھے, اور پھر جب ہوش آئی تو ثابت خدا تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بیدار لوگ ہیں, گزری سے نہیں بھاگے تھے, زخم کے باوجود جب بلایا گیا تو حاضر ہو گئے سب. یہ ہے مومنوں کو جان لے کے مانا, بہت عظیم شان فتح ہے یہ. دراصل جنگ احد سے زیادہ خوبصورت مومنوں کو نتھار کر ظاہر کرنے کے لحاظ سے کوئی اور جنگ لڑی گئی. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, اور ان میں سے بھی پھر کچھ ایسے ہیں جو خوبیوں میں بہت بڑھ گئے, انہوں نے اپنے اعمال کو اور بھی زیادہ حسین بنا لیا. واتقوا, اور تقوی اختیار کیا, اجر عظیم, ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم, یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو لوگوں نے کہا ڈرانے کے لیے کہ تمہارے لیے, تمہیں مصیبت ڈالنے کے لیے, تمہیں برباد کر ہلاک کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں. فخشوہم, ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا, تو اس بات نے ان کو ایمان میں اور بھی بڑھا دیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, انہوں نے کہا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے, بہترین مددگار ہے. فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء, بس یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت اور فضل لے کر لوٹے, لم يمسسهم سوء, انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی یا کوئی بدی نہیں پہنچی. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ, اور اللہ کی رضوان حاصل کی, اور کی پیروی کی. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اب تکلیف تو پہنچی تھی احد میں, تو تکلیف پہنچی تھی. اگر احد کے حوالے سے یہ بات کریں گے تو سو سے مراد یہ ہے وہ ہر قسم کی بدیوں کے ذات سے پاک ہو گئے. ایسے حالت میں لوٹے جو آخری جنگ جس کا ذکر ہوا ہے, جس میں دشمن کی پیروی کی ہے, وہاں بھی یہ واقعہ ہوا تھا. ان کو ڈرایا جا رہا تھا کہ بڑا سخت جمعیت ان کی بیٹھی ہوئی ہے, تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, تو اللہ نے اس سے بھی بچا لیا. سو ان معنوں میں بھی کہ اس کی کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی اور صرف فضل لے کر واپس آئے, صرف نعمتیں لے کر واپس آئے. دوسرے یہ کہ جو بدیوں کے داغ تھے وہ دھل گئے اور کوئی بدی کا شائبہ باقی نہیں رہا. اگر اس کو جنگ احزاب پر لگایا جائے تو وہاں بھی بین ہی ایسا ہی واقعہ ہوا ہے کہ لوگ ڈراتے تھے کہ بہت بڑی جمعیت لے کر تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, تمام عرب اکٹھا ہو گیا ہے, اور ان سے ڈرو. تو ان سے ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان بلند تر ہو گیا. دوسری آیت اس مضمون کو تقویت دیتی ہے, بہن یہی بات بیان فرماتی ہے کہ بجائے اس کے وہ کمزور ہوں انہوں نے کہا کہ ہم سے تو خدا نے یہی وعدہ کیا ہوا تھا, پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. تو وہاں بھی کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچی. ان لڑائی میں جو وسیع پیمانے پر زخم پہنچتے ہیں اس سے بچا لیے گئے, اور ایک آندھی چلی جس کے نتیجے میں دشمن خود ہی اٹھ کر بھاگ دوڑ پڑا اور بھاگ اٹھا. تو اس پہلو سے اس پر بھی اس آیت کا مضمون اطلاق پا سکتا ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, تجھے ان لوگوں کی باتیں غمگین نہ کریں جو کفر میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں. کیا انما ذالکم الشیطان, یہ آیت رہ گئی بیچ میں سے, انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ شیطان ہی ہے دراصل. ذالکم الشیطان, یہاں ذالکم کا ترجمہ عموماً نہیں کیا جاتا لیکن ایک محاورتاً استعمال ہو جاتا ہے, لیکن حقیقت میں ہر انسان کے اندر شیطان ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو شیطان نے ڈرایا واقعتاً وہ یوں مخاطب ہو گئے کہ یہ تمہارا ہی شیطان تھا جو اپنے اولیاء کو ڈرا رہا تھا, مگر اگر تمہارا نہ کیا جائے تو یہ محاورتاً ذالکم استعمال ہوتا ہے, اور ضروری نہیں کہ اس کا ترجمہ تمہارا کیا جائے. تو یہ شیطان ہی تھا جو اپنے اولیاء کو ڈرا رہا تھا, جو اس کے ساتھی ہیں, جو اس کے ہم کماش ہیں, ان کو ڈراتا ہے وہ صرف. فلا تخافوہم وخافونے, بس جو شیطان کے ڈرائے ہوئے ہیں ان سے تم کیا ڈرتے ہو. بہت ہی پیارا انداز کلام ہے کہ شیطان نے اپنے ساتھیوں کو ڈرا دیا تو ڈر گئے, ان بزدلوں سے جو شیطان کی باتوں میں آ کے ڈر جائیں تم کیا خوف رکھ سکتے ہو. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, خافونے بس صرف میرا خوف کرو. ان کن تم مومنین, اگر تم مومن ہو ایمان لاتے ہو تو پھر مجھ سے سوا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر اس ان جیسوں سے, ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, اور تجھے غمگین نہ کرے, غم میں مبتلا نہ کرے ان لوگوں کی باتیں یا وہ لوگ جو یسارعون في الكفر, جو کفر میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں یا تیزی دکھاتے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا, وہ اللہ کے کاموں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ سے مراد یہاں اللہ کے کام ہیں, اللہ والے لوگ یا اللہ کے کاروبار جو ایمان والوں کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں, ان کاموں کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ, اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ رہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس سے پہلے ذکر گزرا ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں اگر کچھ حاصل ہو جائے تو اس پر کسی فکر کی ضرورت نہیں, ان کو حرص سے دیکھنے کی ضرورت نہیں, یہ عارضی چیزیں ہیں. یہاں اس کا فلسفہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اس کے باوجود ان کو دنیا میں کچھ دے دیا جاتا ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت سے ان کا حصہ کلیتاً نکال دے, جو کچھ دینا ہے ان کو یہیں دے کر ختم کر دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا, وہی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں والا مضمون دوبارہ آیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ, ایمان کے بدلے کفر کیسے خرید لیا؟ پیسے دے کر تو نہیں دیا, مطلب یہ ہے کہ کفر میں ان کو اس وقت فائدہ دکھائی دیا, ایمان میں فائدہ دکھائی نہیں دیا. بہت سے ایسے استعداد کے واقعات اس دو گزشتہ دور میں ہوئے ہیں, اگرچہ سب ملا بھی لیے جائیں تو اس کے مقابل پر خدا کے فضل سے جو جماعت کی تعداد بڑی ہے وہ کہیں زیادہ ہے, مگر جو ہوئے ہیں ان کو ان پر جب تحقیق کروائی گئی, اور سب کے متعلق میں نے تحقیق کروائی ہے, تو 100% وہ لوگ ہیں جو پہلے دین میں کمزور, چندوں سے بے تعلق اور دنیاوی رسم و رواج کے پابند تھے, اور فائدہ اٹھانے کی خاطر انہوں نے کفر کا اعلان کیا ہے. بس یہ مراد ہے خرید لیا کا, ضروری نہیں کہ ان کو باقاعدہ پیسے دیے گئے ہوں, انہوں نے اپنے مفادات کفر میں جب دیکھے کہ اس موقع پر کفر میں شامل ہونا زیادہ فائدہ مند ہے, تو اس جو دل کی حالت تھی اس کا اعلان کر دیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ, یا وہی مضمون ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے, کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں دنیا میں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ پکڑے کیوں نہیں گئے, ابھی تک ان کو کچھ نہیں ہوا, وہ بھی وقت آ جاتا ہے, لیکن ایک مہلت دینے سے بہت سے سوچی حکمتیں وابستہ ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی بدعمالیوں کے اس آخری مقام تک جا پہنچتے ہیں جن کے بعد بدعمالیوں کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, پھر پکڑ کا وقت آ جاتا ہے. دوسرے یہ کہ دنیا میں جو عیش کرنے ہیں کر لیں, اور جب پکڑ آئے گی تو پھر نہ توبہ کا وقت رہے گا نہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ باقی رہے گا. انما نملی لہم لیزدادو اثما, یہ وہی مضمون واضح ہو گیا کہ ہم تو ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ جتنے ان کے گناہوں کی کیپیسٹی ہے, جو گناہ کرنے کی ان کو توفیق ہے بنیادی طور پر یا استطاعت ہے, اس حد تک یہ پہنچ جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ, اور ان کے لیے ایک رسواکن عذاب مقدر ہے. رسواکن اس دنیا میں بھی ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود دنیا میں یہ نامراد ہو جائیں گے, اور آخر ان کی رسوائی اور ان کی ذلت ہے. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ, اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ کو کی شان یہ نہیں, ما کان اللہ ہو, ایسا نہیں اللہ کہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ, کہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے اسی طرح جس پر تم ہو, حتی یمیز الخبیث من الطیب, کس حال پر تم ہو کہ تم میں بعض ناپاک لوگ بھی مومن بن کر شامل ہوئے ہوئے ہیں. اللہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ لوگ اسی طرح مریں کہ گویا مومنوں کے طور پر تمہارے اندر مر جائیں, ان کا نفاق ظاہر نہ ہو. بس جب تک خبیث کو طیب سے الگ نہیں کر پھینکتا, یمیز الخبیث من الطیب, یمیز الطیب من الخبیث نہیں فرمایا, مراد یہ ہے کہ طیب کی پہچان کا مسئلہ نہیں ہے, طیب کو تو اللہ جانتا ہے, وہ ہیں ہی طیب لوگ, ان میں سے گند کو نچھار کر باہر پھینکنا ہے, چھانٹ کر, یہ نہیں کہتے کہ گندم الگ کرنی ہے, یہ کہتے ہیں کہ گندم کے اندر جو گند ملا ہوا ہے اس کو الگ کرنا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ یطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یشتری من رسلہ من یشاء. اور اللہ کا یہ نہیں کرتا کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے, ولیکن اللہ یشتری من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ تعالی رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے, اپنا نمائندہ بنا لیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ, بس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اس میں تمام رسولوں کو شامل فرما لیا گیا ہے, صرف وہ ایک واقعہ وہاں کا نہیں ہے جس کے, جیسے کہ بعض مستشرقین نے اعتراض بھی اٹھائے ہیں, بعض مفسرین نے بھی غلطی کی ہے اس آیت میں. مراد یہ ہے کہ یتلیکم علی الغیب سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ تمہیں یہ بتا دیتا کہ یہ کون کون منافقین ہیں, یہ کیوں نہ کیا. یہ دھوکہ ہے جو کئی مفسرین کو بھی لگا اور مستشرقین نے بھی یہ بات اٹھائی اور اعتراضات کا نشانہ بنایا قرآن کریم کو, رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی, کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم اس بات کو چھپانے کی خاطر, کیونکہ پتہ ہی نہیں, یہ آیت بنا بیٹھے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اپنی طرف سے, کہ مومنوں کو نہیں اللہ تعالیٰ بتائے گا, بالکل صرف مجھے بتائے گا اور مجھے بتایا بس یہی کافی ہے, یہ مضمون نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ شروع سے یہ آیتیں یہ بتا رہی ہیں, نتھار کر ان کو الگ کر دے, ان کو الگ کر دے, ان کو الگ کر دے. تو فرمایا کہ نتھار کر الگ کرنے کے لیے جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں اس میں مومن بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں. تو اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کی بجائے, الگ تو وہ ہو گئے, اس کی بجائے خدا تعالیٰ نے محض اطلاع کا طریقہ انہیں اختیار کر دیا کہ اطلاع کر دی کہ یہ لوگ منافقین ہیں, یہ مضمون اٹھا کر اس کا جواب یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ یہ طریق نہیں کیا کرتا اختیار, یہ اس کی سنت کے خلاف ہے کہ آزمائے بغیر صرف نام بتا دے, لیکن یہ سنت کے خلاف نہیں ہے کہ اطلاع دے. مگر اطلاع بھی ہر کس و ناقص کو نہیں دیتا بلکہ رسولوں کو دیتا ہے. بس قرآن سے ثابت ہے کہ جہاں تک اطلاع کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے ناموں سے, ان کے حالات سے, ان کے کردار سے خوب اچھی طرح آگاہ فرما دیا تھا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تو ان کے بولنے کی اداؤں سے بھی سمجھ لیتا ہے, ان کے چہرے کے آثار سے ان کو پہچانتا ہے. کوئی منافق بھی رسول اللہ علیہ وسلم پر چھپا ہوا نہیں تھا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے فراست پائی ان پر بھی کوئی اشتراع والی بات نہیں تھی, یہ اعتراض ہی غلط اور بیہودہ اٹھا ہوا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دو ہاتھوں سے مسافہ کیا, السلام علیکم یا حضرت, تو آپ نے بھی دو ہاتھوں سے مسافہ کیا, تو کسی نے کہا کہ وہ چلا گیا, تو حضور آپ یا حضرت آپ کو پتہ نہیں یہ بڑا منافق ہے, اس نے منافقت سے دو ہاتھوں سے آپ سے, کہتے میں نے بھی تو ایسی دو ہاتھوں سے, مجھے پتہ ہے منافق جو اس نے مجھ سے کیا وہی میں نے اس سے کر دی. تو یہ ہے یخادعون اللہ والذین وما یخدعون الا انفسہم, وہ اپنی طرف سے دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے اچھا بھلا مومنوں کو کس قسم کے لوگ ہیں, ان کے دو ہاتھوں کے مقابلے دو ہاتھ کر دیے تو نقصان کیا ہو گیا, وہ بلکہ اس دھوکے میں مبتلا رہا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو اس لیے یہ جو بحث اٹھائی ہے بالکل لغو و بےمانی ہے, خدا نے بتا دیا تھا مگر بتانا کافی نہیں, یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ بتا کر بات کو نہیں چھوڑا کرتا جب تک ابتلا میں ڈال کر عمل کی دنیا میں بد نیکوں سے نکل کر باہر نہ پھینک دیے جائیں, ان کا کردار دکھا دے دنیا کو کہ یہ کون لوگ ہیں, اس وقت تک اللہ تعالیٰ محض اطلاع پر راضی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے نشان کریں, وہ انگلی اٹھ گئی ہے ان کی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اب کر گئی ہے.